السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
ڈی ایم ایس سکولوں پر حملوں کی تحقیقات جاری، مؤثر حفاظتی انتظامات کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
بلوچستان عوامی پارٹی نے جام کمال خان کو وزیر اعلیٰ اور قدوس بزنجو کو اسپیکر نامزد کر دیا۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں فوج کے ساتھ مقابلے میں 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک، مارے گئے 1 عسکریت پسند کی تدفین کے دوران پرتشدد ہجوم پر فوج کی فائرنگ میں 1 شہری ہلاک، کئی زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو کے دوران ریٹائرڈ چینی پروفیسر کی گرفتاری پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی تشویش۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسکولوں کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے پاکستان کی حکومت سے اسکولوں، اساتذہ اور طالبہ پر ہونے والے حملوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کا یہ بیان جمعرات کی رات پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر اور چلاس میں 12 اسکولوں پر نامعلوم شر پسندوں کے حملے اور ان میں توڑ پھوڑ کے واقعات کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
ہیومن رائٹس واچ کے بچوں کے حقوق سے متعلق امور کے ڈائریکٹر بیٹ شیپرڈ کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈی ایم آر میں اسکولوں پر ہونے والے حملے ان خطرات کی عکاسی کرتے ہیں جن کا سامنا پاکستان میں طالبہ اور اساتذہ کو اکثر کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان حملوں کی تحقیقات کر کے ان میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے اور اس کے ساتھ اسکولوں کی حفاظت کو یقینی بنائے تاکہ بچے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ماضی میں بھی ڈی ایم آر میں اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور فروری 2004 میں حملہ آوروں نے 9 اسکولوں کو تباہ کر دیا تھا، جن میں سے 8 لڑکیوں کے اسکول تھے، جبکہ دسمبر 2011 میں بھی اسی علاقے میں دھماکہ خیز مواد سے 2 اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سمیت ملک کے کئی دیگر علاقوں میں بھی ماضی میں بھی اسکولوں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ تاہم ملک میں تعلیمی اداروں پر ہونے والے حملوں اور ان میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں مصدقہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ زہرا یوسف نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایم آر کے اسکولوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ان واقعات میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔
حکومت کو افیکٹو ایکشن لینا چاہیے۔ جو انتہا پسند یہاں پہ گروپس ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ سامنے آ رہے ہیں اور دوبارہ وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، حالانکہ کئی وہ ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی۔ مگر ایک تو ڈیفینیٹلی ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے، اور جس علاقے میں یہ ہوا ہے واقعہ، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونا چاہیے۔
دوسری طرف لڑکیوں کی تعلیم کے لیے عالمی سطح پر سرگرم نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے کہا ہے کہ ڈی ایم آر اور چلاس میں اسکولوں پر حملے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انتہا پسند ہر اس لڑکی سے خوف زدہ ہیں جس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں ملالہ نے متاثرہ اسکولوں کی فوری تعمیر پر زور دیا ہے تاکہ ان کے بقول طالبہ اپنے کلاس رومز میں واپس آ کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہر لڑکی اور لڑکے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ دریاسنا پاکستان کے نگران وزیر اعظم ناصر الملک نے گلگت بلتستان کے حکام کو چلاس اور ڈی ایم آر میں اسکولوں پر ہونے والے حملوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چلاس پولیس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسکولوں پر حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں اب تک 10 افراد کو حراست میں لیا ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان وفاق میں حکومت سازی کے لیے معاملات طے پا گئے ہیں۔ اسلام آباد میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ان کی رہائش گاہ بنی گالا میں ملاقات کی۔ ایم کیو ایم کے وفد میں عامر خان، فیصل سبزواری، وسیم اختر اور کنور نوید جمیل شامل تھے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان سے مکمل طور پر اتحاد اور تحریری معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اب سیاسی جماعتوں کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام محمد کمال کی سربراہی میں آئندہ ایک یا دو ہفتوں میں حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 19 رکنی پارلیمانی گروپ کا اجلاس ہوا جس میں تمام نو منتخب ارکان نے شرکت کی اور جام کمال خان کو پارٹی کا وزیر اعلیٰ جبکہ سابق وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کو اسپیکر بنانے کی منظوری دے دی۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان عوامی پارٹی کے صوبائی پارلیمانی گروپ نے پارٹی کے صدر جام کمال خان کو وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کو اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے عہدوں کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ بی اے پی کے مرکزی جنرل سیکرٹری منظور کاکڑ نے پارٹی کے پارلیمانی گروپ کے فیصلوں کا اعلان ایک پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے بتایا کہ صوبائی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 5، عوامی نیشنل پارٹی کے 3، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے 2-2 ارکان کی حمایت کے بعد بی اے پی کو 51 میں سے 30 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں پارٹی کے نامزد وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وفاق سے بلوچستان کے حقوق حاصل کرنے اور وفاقی میزانیے میں صوبے کا بجٹ بڑھانے کے لیے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے بات کی ہے، جنہوں نے ان کے بقول اس بارے میں مثبت یقین دہانی کرائی ہے۔ بلوچ عسکریت پسند تنظیموں سے مذاکرات کے بارے میں ایک سوال پر جام کمال نے کہا کہ ماضی میں اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے بہت مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو ناراض یا پہاڑوں پر تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
وہ لوگ جو پاکستان کی خود مختاریت پہ بلیو رکھتے ہیں اور پاکستان کی سلامتی پہ بلیو رکھتے ہیں، ان سب چیزوں سے نیگوسیشن بات چیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کچھ عناصر، چاہے وہ عناصر کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک سیکٹر ہو، وہ عناصر جو انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے ہی ہے اور کرتے ہی رہیں گے، تو ان عناصر کے ساتھ بات کرنا میرا خیال کوئی معنی نہیں رکھتا۔
25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں بلوچستان میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ گزشتہ ماہ بلوچستان اسمبلی کی 51 میں سے 50 نشستوں پر انتخاب ہوا تھا، جن میں سے بلوچستان عوامی پارٹی کو 15، متحدہ مجلس عمل کو 9، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو 6، پاکستان تحریک انصاف کو 4، عوامی نیشنل پارٹی کو 3، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی 2-2، جبکہ مسلم لیگ نون، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی کو 1-1 نشست ملی تھی۔ صوبائی اسمبلی میں 5 آزاد ارکان بھی منتخب ہوئے تھے، جن میں سے 4 بی اے پی میں اور 1 پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کے دوران 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ جمعے کی شام شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع شوپیاں کے کلورا نامی گاؤں میں حفاظتی دستوں کی طرف سے وہاں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر ایک آپریشن شروع کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی، اور ہفتے کی صبح ایک نجی گھر میں محصور عسکریت پسندوں میں شامل آخری مسلح شخص کو مار گرانے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ مارے گئے عسکریت پسندوں میں سے ایک کی اس کے آبائی گاؤں میں ہونے والی تدفین کے دوران پرتشدد ہجوم پر فوج کی فائرنگ میں ایک شہری ہلاک ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں بھارتی فوج کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کے دوران 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ جمعے کی شام شوپیان کے کلورا نامی گاؤں میں بھارتی فوج، وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف اور مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی کی طرف سے وہاں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر ایک آپریشن شروع کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی۔ عہدیداروں کے مطابق حفاظت دستوں کی طرف سے کیے گئے پہلے ہی وار میں ایک عسکریت پسند کو جمعے کی شام کو ہلاک کیا گیا تھا، جبکہ اس کے 4 ساتھی رات بھر جاری رہنے والی لڑائی میں کام آ گئے۔ عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے یا نہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 5 عسکریت پسند مقامی کشمیری ہیں۔ پولیس سربراہ شیشپال وید نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 5 کی لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ پولیس سربراہ نے کہا کہ ان میں سے ایک ارشد احمد کی تدفین کے دوران، جو اس کے آبائی گاؤں گنوپورا میں ہو رہی تھی، فوج کی طرف سے ایک مشتعل ہجوم پر کی گئی فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔
شوپیاں میں شاید اس کا بیریل چل رہا تھا تو یہ آمی کا ایک یونٹ ہے پیرا ہو گیا، تو وہاں لوگوں نے پیلٹنگ کی ہوگی تو اس پہ فائر کر دیا۔ ایک سیویلین شاید ڈیتھ ہوئی ہے، ایک دو کی زخمی ہے۔
اس سے پہلے کلورا میں عسکریت پسندوں اور حفاظ دستوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے دوران مقامی باشندوں نے سڑکوں پر نکل کر بھارت مخالف مظاہرے کیے تھے. عہدیدار نے بتایا کہ مظاہرین میں شامل نوجوانوں نے حفاظتی دستوں پر سنگباری کی, جس کے جواب میں حفاظتی دستوں نے ان پر آنسو گیس استعمال کی اور چھرے والی بندوقیں چلائیں. 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. اس دوران ہفتے کے روز نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے بٹھنڈی علاقے میں واقع ریاست کے ایک سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ کے اندر مبینہ طور پر زبردستی گھسنے والے ایک شخص کو پولیس محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. عہدیداروں نے بتایا کہ درانداز ایک ایس یو وی گاڑی میں سوار تھا اور وہ فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے کے باہر تعینات پولیس محافظین کی طرف سے رکنے کے لیے کیے گئے اشارے کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی 500 میٹر اندر تک لے گیا اور پھر ایک پولیس محافظ پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا. پولیس نے بتایا کہ مکان میں زبردستی گھسنے والا شخص سرحدی ضلع پونچھ کے مینڈر علاقے کا رہنے والا مراد علی شاہ تھا اور وہ مسلح نہیں تھا. پولیس سربراہ شیش پال وید نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے دوران پتا چلا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض رہا ہے. پولیس سربراہ کے مطابق ڈاکٹروں کے چند ایسے نسخے اس کی گاڑی میں بھی ملے ہیں جن سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ ماہرین نفسیات کے زیر علاج رہا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
مشرقی افغانستان میں جمعے کے روز ایک شیعہ مسجد پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے 35 افراد کے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں نے ہفتے کے روز ان تمام افراد کی تجہیز و تکفین کی. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ایک رپورٹر کی خبر کے مطابق سینکڑوں سوگواروں نے جنازے میں شرکت کی جو پاکتیا صوبے میں گردیز علاقے میں ادا کیے گئے. ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں. صوبے کے صحت کے ادارے کے ڈائریکٹر ولایت خان احمد زئی نے وائس آف امریکہ سے ہفتے کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ حملے میں دیگر 90 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں, جن میں 17 کی حالت تشویشناک ہے. ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جنوبی افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ان کا رابطہ ان متعدد فوجیوں سے اس کے بعد سے ممکن نہیں ہو پا رہا جب سے اردگان صوبے میں فوجی چھاؤنی پر طالبان حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے. ریجنل افغان نیشنل آرمی یا ANA کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کے روز چنارتو ضلع میں عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد شدید لڑائی پھوٹ پڑی ہے. کرنل یحییٰ اولاوی نے کہا کہ علاقے میں تاحال لڑائی جاری ہے اور وہ دن کو دیر گئے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. ضلع پولیس چیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ جس چھاؤنی پر حملہ کیا گیا وہاں ANA کے 100 افسران تعینات تھے, تاہم حملے کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہو پا رہی. امریکہ نے شمالی کوریا پر پابندیاں جاری رکھنے کے لیے ملکوں پر زور دیا ہے. اسی اثنا میں پیونگ یانگ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا حالیہ رویہ پریشان کن ہے, تاہم وہ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق اپنے وعدوں پر قائم ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کے روز اپنے اتحادی ممالک سے کہا کہ الگ تھلگ اس ملک پر سخت پابندیاں جاری رکھیں. ان کا یہ بیان اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس کے مطابق شمالی کوریا نے پابندیوں کے باوجود اپنا پروگرام جاری رکھنے کی راہیں ڈھونڈ لی ہیں. مسٹر پومپیو نے زور دیا کہ شمالی کوریا پر سفارتی اور اقتصادی دباؤ ان کے جوہری پروگرام کے مکمل کے لیے بہت ضروری ہے. شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ای یونگ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جوہری اسلحے کی تخفیف کے اپنے وعدے پر قائم ہے. اور چین کے ایک ریٹائرڈ اطالی کی وائس آف امریکہ کے ساتھ براہ راست ٹیلی فون انٹرویو کے دوران گرفتاری نے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور مبصرین کی جانب سے اعتراضات اور تنقید کو ہوا دی ہے. یہ گرفتاری ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چین کے رہنما شی جن پنگ کو پہلے ہی سنجیدہ قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. سن وینگ گوانگ شینڈونگ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں جو چین میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کرتے آئے ہیں. خیال ہے کہ فوج کے زیر انتظام ہوٹل میں زیر حراست ہیں جو مشرقی چین کے علاقے جنان میں واقع ہے. وہ وائس آف امریکہ کی مینڈرین سروس کے ساتھ بدھ کے روز انٹرویو کے دوران گرفتار کر لیے گئے. چین کی حکومت نے تفصیلات نہیں بتائیں کہ پروفیسر گوانگ کو کیوں گرفتار کیا گیا, تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت سے اختلاف رائے رکھنے والوں کو چپ کرانے کی یہ ایک کوشش ہے. امریکی سیاست میں امیروں کے مالی احتیاط کے بڑھتے ہوئے رجحان سے امریکہ میں ایک عرصے سے تنقید کی جا رہی ہے. حال ہی میں صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ نے اس کے بارے میں محض کو مزید ہوا دی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ, مزید تفصیلات اسد نذیر کی زبانی.
ریپبلکن امیدواروں کو مالی احتیاط دینے والے دولت مند چارلز کک پر صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں اس لیے تنقید کی کہ کک نے ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں پر مایوسی کا اظہار کیا تھا. کولوریڈو میں عطیہ دہندگان کے ایک اجلاس میں کک نے کہا تھا,
When people act in protectionist ways, they erect barriers, which makes everyone worse off.
جب لوگ تحفظاتی طریقوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہر ایک کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. تجارتی پالیسیوں کے بارے میں کک اور ٹرمپ کے اختلافات ایک عرصے سے جاری ہیں. خاص طور سے صدر ٹرمپ نے چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں سے جو محصولاتی تجارتی جنگ چھیڑ رکھی ہے اس پر کک کو سخت اعتراض ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز کا کہنا ہے،
The president, as both he and I think about 15 members of his administration have said repeatedly, we'd like to see the unfair trade practices stop.
سارا سینڈرز کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں صدر اور ان کی انتظامیہ کے تقریباً 15 اراکین نے بارہا کہا ہے کہ غیر منصفانہ تجارتی پالیسیوں کو روکنا چاہیے، مگر جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی صدر کو چین سمیت ان ملکوں پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ ٹرمپ اور کک کے درمیان اس تنازع نے اس سوال کو ایک بار پھر اٹھایا ہے کہ کیا دولت مند افراد کی مالی اعانت امریکی سیاست کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سرگرم گروپ پبلک سٹیزن کے صدر رابرٹ وائزمین کا کہنا ہے،
All super PAC funding, this is for these outside groups. The top 100 donors are responsible about 3/4 of all the money that goes in. So just 100 individuals.
تمام پی اے سی فنڈنگ بیرونی گروپوں سے ملتی ہے۔ سب سے زیادہ مالی عطیات دینے والے اپنی اعانت کا 3/4 حصہ تقریباً 100 افراد کو دیتے ہیں۔ وائزرمین اور دیگر سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ بڑی بڑی کارپوریشنز اور دولت مند افراد اپنے مطلب کی خاطر امریکی سیاستدانوں کو یہ امداد دیتے ہیں۔ امریکہ میں کسی سیاسی جماعت یا فرد کو انفرادی طور پر براہ راست چندہ دینا غیر قانونی ہے، تاہم عطیہ دہندگان انتخابی مہم کے لیے کسی امیدوار کو $2,700 تک کی رقم دے سکتے ہیں یا پھر سیاسی ایکشن کمیٹیوں کو مالی عطیات دے سکتے ہیں جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی من پسند امیدوار جیت جاتا ہے تو پھر یہ عطیہ دہندگان ان سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے امریکہ کے بعض گروپ اور افراد اس کے خلاف ہیں۔ سن 2010 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں کارپوریشنز کو بھی وہی حقوق دیے گئے ہیں جو کسی فرد کو سیاسی آزادی تقریر کے حوالے سے حاصل ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایک وفاقی جج نے حکم دیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پروگرام کو اثر نو شروع کرے جس کے تحت بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لائے جانے والے بچے جو اب نوجوان ہیں ملک سے زبردستی نکالے نہ جائیں۔ جج نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہوڈ ارائیول یا ڈاکا پروگرام کے تحت نئی درخواستیں بھی ضرور قبول کرے۔ تاہم واشنگٹن ڈی سی میں ڈسٹرکٹ جج جان بیٹس نے جمعے کے روز اپنے آرڈر میں کہا کہ حکومت کے پاس اس حکم کے خلاف اپیل کرنے کے لیے 23 اگست تک کا وقت ہے۔ اپریل میں مسٹر بیٹس نے حکومت کو 90 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ ڈاکا پروگرام کو ختم کرنے کے لیے اپنے دلائل پیش کرے۔ جج کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل انہیں مطمئن کرنے اور ان کا ذہن بدلنے میں ناکام رہے ہیں۔ جو لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں اور پناہ کی درخواست کرتے ہیں ان کے لیے یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق سن 2017 میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 120,094 افراد نے امریکہ میں پناہ کی درخواست کی، مگر صرف 6,995 لوگوں کو پناہ دی گئی۔ ان خوش قسمت لوگوں میں میکسیکو کے 64 سالہ سہریوں بھی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائک اوسلیوان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر لوگوں کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں جو امریکہ میں قانونی طور پر داخل ہونے کے منتظر ہیں اور عموماً پناہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ پناہ کی درخواست قانونی طور پر کرتے ہیں تو انہیں اس میں کامیابی کے بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں، جبکہ حکومت کے سن 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے اور پناہ کی درخواست کرنے والوں میں سے نصف ہی یہ حاصل کر پاتے ہیں۔ میکسیکو سے غیر قانونی طور پر آنے والے سیریو انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں 1992 میں امریکہ آیا کیونکہ ہمارے ملک میں کام نہیں تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سخت اقدامات کی وجہ سے سیریو کو بے دخلی کا سامنا تھا، کیونکہ گزشتہ برس مئی میں شراب کے نشے کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہیں لاس اینجلس کے قریب جیل میں رکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی 9 ماہ کی حراست کے دوران جیل کے ایک محافظ نے ان کی توہین کی۔ اس نے کہا، تم ایک قیدی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں قیدی نہیں ہوں، میں ترک وطن کی وجہ سے حراست میں ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سرہیو کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل ایسپرانزا امیگریشن رائٹ پروجیکٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ کیتھولک فلاحی تنظیموں کا ایک پروگرام ہے۔ انہوں نے اپنے ایک موکل کے لیے پناہ کی درخواست دائر کی کیونکہ وہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھا. جول فراسٹ ایسپرانزا پروجیکٹ سے وابستہ ہیں.
He did have some medical treatment in detention, but it was clearly very inadequate.
حراست میں اسے کچھ طبی علاج مہیا کیا گیا مگر یہ واضح طور پر ناکافی تھا. چنانچہ اپنی رہائی سے ایک ماہ پہلے اس نے خودکشی کر لی. چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دوائیں درست نہیں تھیں, حراست میں اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی. ایک جج نے اس سے اتفاق کیا کہ سرہیو کو واپس میکسیکو بھیجا گیا تو انہیں مناسب دیکھ بھال نہیں ملے گی. فروری میں انہیں پناہ دے دی گئی. سرہیو کو اسائلم نسبتاً جلد مل گئی مگر امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ درخواستوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث سسٹم میں سست روی آ گئی ہے. سرہیو خوش ہیں کہ ان کا کیس حل ہو گیا, تاہم وہ اب بھی ویزا کے انتظار میں ہیں. بے حد الجھن میں ہوں. میں الجھن میں ہوں کیونکہ میں ایک شیلٹر میں ٹھہرا ہوا ہوں, آزاد مگر ایک عارضی رہائش گاہ میں وہ زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جمعے کے روز امریکی خلانوردی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلائی پرواز کے اس عملے کو متعارف کروایا جو تجارتی بنیادوں پر خلائی مشن پر جائیں گے. سن 2011 میں خلائی شٹل کے ریٹائر ہونے کے بعد یہ پہلی تجرباتی خلائی پروازیں ہوں گی جو امریکی سرزمین سے اڑان بھریں گی. بوئنگ CST 100 لائنر اور اسپیس ایکس کریو ڈریگن نامی یہ خلائی جہاز متوقع طور پر آئندہ سال پہلی بار خلائی پرواز پر جائیں گے. اس بارے میں ماریا ماڈیالو کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
Ladies and gentlemen, I present to you our commercial crew astronauts.
خواتین و حضرات, پیش خدمت ہے نئی کمرشل خلائی پروازوں کا خلا باز عملہ. ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جم برائیڈنسٹائن نے یہ اعلان جمعے کے روز ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں قائم جانسن اسپیس سینٹر پر کیا. جم کا کہنا تھا,
For the first time since 2011, we are on the brink of launching American astronauts.
سن 2011 کے بعد پہلی مرتبہ ہم امریکی خلا بازوں کو امریکی خلائی راکٹوں میں امریکی سرزمین سے بھیجنے کے دہانے پر کھڑے ہیں. 9 خلا بازوں کو 4 تجارتی پروازوں پر تعینات کیا گیا ہے جس میں بوئنگ سٹار لائنر اور سپیس ایکس کریو ڈریگن نامی جہاز شامل ہیں. ناسا نے جہازوں کے ڈیزائنوں اور تجربات پر ان کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان جہازوں کے نظام ناسا کی سلامتی اور کارکردگی کے معیارات پر پورا اترتے ہیں. مرین کور سے تعلق رکھنے والی اس خلائی مشن کی ایک پائلٹ نکول اناپومان کا کہنا ہے کہ وہ بوئنگ سٹار لائنر کی تجرباتی پرواز میں شمولیت پر بہت پرجوش ہیں.
To be involved in the test and development and then to be there on launch day and to experience the results of all that.
اس کی ترقی اور تجربے میں شمولیت پر اور پھر پرواز والے دن وہاں موجود ہونا اور اس سب محنت اور اس کے نتائج کا تجربہ کرنا ہماری ٹیم کے لیے انتہائی فخر کا ایک لمحہ ہوگا اور یہ امریکہ کے لیے بھی قابل فخر ہوگا. نیوی کمانڈر وکٹر گلوور اسپیس ایکس کریو ڈریگن کی پہلی پرواز لے کر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جائیں گے. یہ ان کا پہلا خلائی مشن ہوگا. وکٹر گلوور کہتے ہیں,
To have the opportunity to work with these great companies on something that is so important to our nation and to NASA.
ان کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنا جو کہ ہماری قوم اور ناسا کے لیے بہت اہم ہے, یہ کسی بھی تجرباتی پائلٹ کا خواب ہوتا ہے اور میں جاش کی طرح ہی بہت پرجوش اور خوش ہوں جنہوں نے اسے حقیقت کا روپ دیا. ناسا کا کہنا ہے کہ کمرشل کریو پروگرام کے تحت سرکاری اور نجی شراکت داری سے تجارتی خلائی صنعت کو تقویت ملے گی اور مستقبل کے لیے نئی اختراعیں سامنے آئیں گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. آج کل ویڈیو گیمز کی پسندیدگی اور رجحان اپنے عروج پر ہے اور بچے اپنا زیادہ وقت اسی مشغلے میں گزارتے ہیں. والدین جو اپنی مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں اس الجھن کا بھی شکار رہتے ہیں کہ بچوں کو اس عادت سے کیسے نکالا جائے. لیکن اب ایسے والدین جن کو اس بات کا شبہ ہے کہ ان کے بچے ممکنہ طور پر ویڈیو گیمز کی لت کا شکار ہو گئے ہیں, وہ اب صحت کے حکام کی طرف سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. عالمی ادارہ صحت WHO نے اس گیمنگ ڈس آرڈر کو ذہنی صحت کے ایک مسئلے کے طور پر تسلیم کیا ہے. انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز یعنی بین الاقوامی سطح پر امراض کی درجہ بندی کے اپنے 11ویں شمارے میں اس کو شامل کیا گیا ہے جسے حال میں جاری کیا گیا. وائس آف امریکہ کی زلیسکا ہوک بتاتی ہیں کہ تمام ماہرین نفسیات اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ویڈیو گیمز کی عادت میں مبتلا ہو جانے والوں کو اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. ویڈیو گیمز تیار کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی گیمز تیار کریں جو شائقین کو نہ صرف مصروف رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ ان کے ساتھ جڑے بھی رہیں. بیشتر نوجوان ویڈیو گیمز کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اہم ترین کاموں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. کینیڈین کیم ایڈیئر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے.
Originally when I started gaming it was fine, you know, I was a healthy kid, happy kid, played hockey, but eventually
ویڈیو گیمز کی عادت کا شکار ہونے والے کیم ایڈیئر کا کہنا ہے کہ پہلے پہل ابتدا میں جب انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو سب ٹھیک تھا. میں صحت مند تھا, خوش باش بچہ تھا جو ہاکی بھی کھیلتا تھا, لیکن پھر مسئلے کا آغاز ہوا. میں ہائی اسکول سے نکل گیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ, کبھی فارغ التحصیل نہیں ہوا, کبھی کالج نہیں گیا اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ میں ملازمت کر رہا ہوں اور یوں 16-16 گھنٹے تک ویڈیو گیمز کھیلتا. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی علامتیں شراب نوشی یا پھر نشے کے عادی ہونے کی طرح ہیں.
Gamers, texters, kids that are doing reading and like watching YouTube videos get
this dopamine. Addiction Recovery Center کے کلینیکل ڈائریکٹر کرسٹوفر ملیگن کا کہنا ہے کہ گیمرز, ٹیکسٹ کرنے والے, وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں, ان کی ڈوپامائن ریلیز ہوتی ہے اور اس وقت یہ اچانک رک جاتی ہے جب والدین میں سے کوئی آ جاتا ہے یا اچانک کھیل روکنا پڑتا ہے, تو اس طرح انہیں حقیقی طور پر وڈرال جیسے علامتوں کا سامنا ہوتا ہے. لیکن بعض ماہرین زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی درجہ بندی علت یا عادت کے طور پر کرنے کے خیال کو مسترد کرتے ہیں. وہ دلیل دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی, مایوسی یا پھر اداسی کو چھپانے کے لیے ویڈیو گیمز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بچے اس وقت یہ کھیل کھیلنا شروع کرتے ہیں جب ان میں سماجی ہنر کی کمی ہو, اور جب ایسے بنیادی مسائل کو حل کر دیا جائے تو پھر گیمز کھیلنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. کیمیڈیئر نے خودکشی کا خیال غالب ہونے سے پہلے ماہرین سے مدد مانگ لی.
It's actually about understanding how these games are designed and why they do hook you so much, what human needs they fulfill.
Video games کے عادی ہو جانے والے ایڈیئر کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان گیمز کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں. دراصل انسان جو چاہتا ہے یہ گیمز اس کی اسی خواہش کو پورا کرتی ہیں. ایڈیئر عالمی ادارہ صحت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس سے اس مسئلے کے بارے میں واقفیت پیدا ہوگی اور اس کا علاج ممکن ہو سکے گا. لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر ٹیکنالوجی کی عادت کا اندازہ لگانے اور اس کا علاج فراہم کرنے کی پیشکش کرتا ہے, جس میں ویڈیو گیمنگ, سوشل میڈیا کی عادت, ٹیلی فون کی عادت اور سائبر پورنوگرافی کی عادت شامل ہے. سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملیگن کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 برس تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر 9 عمری اور بلوغت کی عمر تک کے مسائل کا پتہ لگاتے ہیں. کرسٹوفر ملیگن اس مرکز کے بانی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی عادت یا علت کا علاج شراب نوشی یا نشے کی عادت کی علاج کی طرح نہیں. لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملیگن کہتے ہیں کہ انہیں بالآخر آن لائن آنا ہی ہوتا ہے, انہیں اپنے کمپیوٹر استعمال کرنا ہی ہوتے ہیں, انہیں اپنے ٹیلی فون بھی استعمال کرنا ہوتے ہیں. اس لیے چیلنج یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی پر بھی توجہ دیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گیمنگ ڈس آرڈر کی درجہ بندی ایک مرض کے طور پر کرنے سے مختلف ملکوں میں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس مسئلے کو پہچانا جائے اور اس کے علاج معالجے کے طریقے تیار کیے جائیں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فافن کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ملک میں ہونے والے سن 2018 کے انتخابات میں 16,70,000 ووٹوں کے مسترد ہونے کی وجہ انہیں ووٹوں کی گنتی سے خارج کر دیا گیا ہے اور ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایسے حلقوں کی تعداد 169 ہے جہاں جیتنے والے امیدواروں اور ہارنے والے امیدواروں کے ووٹوں کا فرق مسترد شدہ ووٹوں سے زیادہ ہے. اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل.
فافن کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد 2013 کے انتخابات میں مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے اور رپورٹ کے مطابق ووٹوں کے مسترد ہونے کا رجحان تقریباً 4 صوبوں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی نظر آیا ہے. فافن کی رپورٹ کے مطابق 2013 کے انتخابات کے مقابلے میں بلوچستان میں مسترد ہونے والی ووٹوں کی شرح تقریباً 40% سے زیادہ ہے, جبکہ خیبر پختونخوا میں 30.6%, سندھ میں 7%, جبکہ پنجاب میں 6.6% اضافہ ہوا. فافن کا کہنا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے 169 حلقے ایسے ہیں جہاں جیتنے والے امیدواروں اور ہارنے والے امیدواروں کے ووٹوں کا فرق ان حلقوں میں مسترد ہونے والی ووٹوں سے کم ہے. فافن کے سربراہ سرور باری نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹوں کے مسترد ہونے کی کئی وجوہات ہیں.
بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں اور اس میں زیادہ خواتین ہیں, تو ایک تو اس کی وجہ ہے لٹریسی ریٹ کا معاملہ ہے اور دوسرا غالباً جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے جو پروسیسز ہیں وہ نہیں ہوئے پراپر. مثلاً جو مہر لگانی ہوتی ہے ایک جگہ پہ, کئی نئے لوگوں نے دو دو جگہ پہ لگائی ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے ابتدائی اندازوں کے مطابق ووٹوں کے مسترد ہونے کا فائدہ کسی خاص جماعت کو نہیں ہوا ہے.
لیکن ہمارے نزدیک جو ایک ایجوکیٹڈ گیس ہے یا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر ضرور آتا ہے کہ اس کا کوئی خاص پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی پیٹرن نظر نہیں آتا اس میں. مثلاً آپ اگر پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو دیکھیں تو تقریباً پی ایم ایل این ایسی نشستوں پر جہاں ریجیکٹڈ بیلٹ زیادہ ہیں اور مارجن آف وکٹری کم ہے وہ, اور پی ٹی آئی کی 23 ہیں. لیکن اگر نیشنل اسمبلی کی آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پی ٹی آئی کی 11 ہیں اور باقی جو 49 ہیں وہ ساری پارٹیوں پہ تقسیم ہوتی ہیں, پی ایم ایل این کی بھی 9 ہیں اس میں.
بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں ووٹوں کے مسترد ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تاہم الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے صحیح طریقے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں, اور ان کے بقول یہ ہر الیکشن میں ووٹ مسترد ہوتے رہے ہیں اور اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے عملے کا کوئی کردار نہیں ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں انتخابات تو ہو گئے لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئے ہیں جن کا تعلق غیر شفافیت سے ہے. حزب اختلاف کی جماعتوں اور ناقدین کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج میں زیادہ تر رد و بدل پولنگ مکمل ہونے کے بعد نتائج کے درمیان طویل تاخیر کے دوران کی گئی. الیکشن کمیشن تاخیر کی ذمہ داری نتائج کی ترسیل کے لیے پہلی بار متعارف کرائے جانے والے الیکٹرانک نظام کی ناکامی پر ڈال رہا ہے. یہ نظام کس طرح کام کرتے ہیں اس بارے میں یاسمین جمیل کی رپورٹ.
نتائج کی ترسیل کے لیے الیکشن کمیشن اور نادرا کے دو الگ الگ نظاموں کو مربوط کیا گیا تھا. یہ سسٹم کس طرح کام کرتے ہیں اس بارے میں نادرا کے سابق چیئرمین طارق ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ دو سسٹم تھے, ایک ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا جو نادرا نے ای سی پی کی معاونت کے لیے بنایا, اور ایک ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو فارم 45 ہیں ان کی ترسیل کرتا ہے ریزلٹ کو پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر تک لے کے جانے کے لیے انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی, اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ فارم 49 جنریٹ کرتا ہے اور وہ ایک آف لائن سسٹم ہے, وہ ایک الگ سسٹم ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اس میں نادرا کا میرے خیال میں رول نہیں تھا. اب یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس ایپلیکیشن میں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے تحقیقات کرنی چاہیے میرے خیال میں.
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یا پلڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے کہا کہ اگر سسٹمز کی خرابی اس تاخیر کی وجہ تھی تو اس کا پہلے سے مستند ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا, اور اگر کوئی سٹینڈ بائی انتظام نہیں کیا گیا تھا تو یہ بات انتظامی کی نشاندہی کرتا ہے. تاہم اب جبکہ نادرا کا کہنا ہے کہ سسٹم خراب نہیں تھا اور یہ تاخیر ٹیکنیکل نوعیت کی نہیں تھی, تو اس دوران نتائج میں رد و بدل کا امکان موجود تھا, اس لیے اس بارے میں ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا,
آزادانہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا ادارہ ہو, ایسے لوگ ہو جن کے اوپر وہ تمام لوگ جو اثر انداز ہو سکتے ہوں, اس طرح کس کا کسی نہ کسی انداز میں اس پورے الیکشن کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا, وہ اس کو ڈکٹیٹ نہ کریں بلکہ آزاد لوگ کریں. اور اس کے بعد, اور یہ آزادانہ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اتفاق رائے سے کوئی ایسا ادارہ تحقیق, ایسا کمیشن بنے یا کمیٹی بنے جو اس کی تحقیقات کرے, تو جب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوئی. کیونکہ صرف ڈیلے ہی پرابلم نہیں ہے, اگر صرف ڈیلے پرابلم ہوتی تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ رزلٹ کچھ دن بعد آ گئے. پرابلم یہ ہے کہ اس ڈیلے کے ساتھ یہ شک بھی وابستہ ہے کہ یہ جو ریزلٹ ہے اس کے اندر کوئی مینیپولیشن کی گئی ہے, یعنی اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے, تو ریزلٹ بدلے گئے ہیں. یہ تحقیقات ہوگی, تو جب تک تحقیقات نہ ہو اس کے بارے میں ماسک کے آسارائیاں ہیں, شکوک ہیں, دعوے ہیں اور الزامات ہیں, لیکن حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ کیا وجہ ہے.
آئندہ چند دنوں میں نئی حکومتیں قائم ہو جائیں گی, لیکن نتائج کی تاخیر سے منسلک غیر شفافیت اگلے انتخابات تک چلتی رہے گی. اب یہ انتخابی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نتائج کی ترسیل کا فول پروف سسٹم متعارف کرائیں تاکہ تاخیر غیر شفافیت سے منسلک شکوک و شبہات کا سبب نہ بن سکے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مشرقی افغانستان میں جمعے کے روز ایک شیعہ مسجد پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے 35 افراد کے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں نے ہفتے کے روز ان تمام افراد کی تجہیز و تکفین کی. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ایک رپورٹر کی خبر کے مطابق سینکڑوں سوگواروں نے جنازے میں شرکت کی جو پاکتیا صوبے میں گردیز علاقے میں ادا کیے گئے. ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں. صوبے کے صحت کے ادارے کے ڈائریکٹر ولایت خان احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو ہفتے کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ حملے میں دیگر 90 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں, جن میں 17 کی حالت شدید نازک ہے. پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق خود کش حملہ آور گردیز میں خواجہ حسن علاقے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران گھس آئے اور بے دریغ گولیاں برسائیں. ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جنوبی افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ان کا رابطہ ان متعدد فوجیوں سے اس کے بعد سے ممکن نہیں ہو پا رہا جب سے اروزگان صوبے میں فوجی چھاونی پر طالبان حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے. ریجنل افغان نیشنل آرمی یا ANA کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کے روز چنارتو ضلع میں عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد شدید لڑائی پھوٹ پڑی. کرنل یحییٰ علاوی نے کہا کہ علاقے میں تاحال لڑائی جاری ہے اور وہ دن کو دیر گئے مزید تفصیلات سے وائس آف امریکہ کو آگاہ کریں گے. ضلع پولیس چیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ جس چھاونی پر حملہ کیا گیا وہاں ANA کے 100 افسران تعینات تھے, تاہم حملے کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہو پا رہی. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین جنوب مغربی ایتھوپیا میں جاری تشدد کی وجہ سے 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہونے والوں کو ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کر رہی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ایتھوپیا کی حکومت نے اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین سے درخواست کی ہے کہ وہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے ایتھوپیا کے تقریباً 10 لاکھ باشندوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرے. جنوب مغربی ایتھوپیا میں مختلف گروہوں کے درمیان کئی مہینوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ خشک سالی کا بھی سامنا کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے ترجمان اینڈریز مہنچس کا کہنا ہے کہ علاقے کے لوگ سخت مشکلات کا شکار ہیں, خاص طور پر خواتین اور بچے.
Those who fled described witnessing extreme violence during village raids, including indiscriminate killing, rape, livestock slaughter and houses being burned.
جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں انہیں بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے گاؤں پر حملے کیے گئے، لوگوں کو ہلاک کیا گیا، گھروں کو نظر آتش کیا گیا اور لوگ بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے۔ خاندان کے افراد بچھڑ گئے ہیں اور انہوں نے جن جگہوں پر پناہ لے رکھی ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مینچس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایجنسی کی ہنگامی ٹیمیں موقع پر حالات کا جائزہ لے رہی ہیں اور بے گھر افراد کو ممکن امداد فراہم کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے مفاہمتی کوششیں کرے۔
گورنمنٹ لیڈ ریسپانس نیڈز ٹو فوکس آن ری اوپننگ اے ڈائیلاگ بٹوین دیز کمیونٹیز ہو ہیو کلیشڈ اوور۔
حکومت کی جانب سے اس جانب توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ متحارب گروپوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، وہاں پر وسائل کے حصول کے لیے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو بند کرانے کے لیے حکومت کو اقدام اٹھانے چاہیے۔ ان متاثر علاقوں میں اعتماد سازی کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر نو کی بھی۔ ایتھوپیا کی حکومت اور دیگر امدادی ادارے تقریباً 118 ملین ڈالر کی فوری امداد کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ ان بے گھر افراد کو عارضی طور پر امداد فراہم کی جا سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار کی اقلیت روہنگیا، جنہیں اپنے خلاف فوجی مہم سے بچنے کے لیے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں فرار ہونا پڑا تھا، اب انہیں ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ہے شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ حالیہ بارشوں سے ان کے پناہ گزین کیمپوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحلی شہر کاکس بازار کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے تقریباً 40,000 روہنگیا پناہ گزینوں ان کیمپوں سے جہاں لینڈ سلائڈنگ کا شدید خطرہ ہے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مونسون میں سیلابوں کے خطرے کے پیش نظر مزید پناہ گزینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ اور ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم نے اطلاع دی ہے کہ بنگلہ دیش کے علاقے کاکس بازار میں ہزاروں روہنگا پناہ گزینوں کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ وہ انسانوں کی تجارت کرنے والوں کا شکار ہو جائیں گے جو ان کا جنسی کاروبار اور جبری مشقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جینیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
کاکسس بازار کے تنگ اور غلیظ کیمپوں میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا نے پناہ لے رکھی ہے۔ 7 لاکھ سے زیادہ افراد صرف اگست کے بعد سے میانمار میں جبر و تشدد سے بھاگ کر وہاں پہنچے ہیں۔ افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے ہوئے ان میں سے بیشتر لوگ سوائے اپنے تن پر کپڑوں کے خالی ہاتھ بنگلہ دیش آئے ہیں۔ ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کی تباہ حالی اور روزگار کے مواقع کے فقدان نے انہیں انسانوں کی تجارت کرنے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیاں خاص طور پر اس خطرے سے دوچار ہیں کہ انہیں جنسی کاروبار اور زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تنظیم کے ترجمان پال ڈیلون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خواتین اور حتیٰ کہ 11 سال تک کے بچیوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ غلامی جیسے حالات میں زندگی گزارنے کے لیے انسانی تجارت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا،
There is a burgeoning cottage industry and manufacturing where you know you have many young men who are looking for work who are also
ایک پھلتی پھولتی ہوئی گھریلو صنعت موجود ہے جہاں بہت سے نوجوان نوکری کرتے ہیں جنہیں کام کے ایسے ماحول میں جہاں انہیں بہت کم پیسے ملتے ہیں استحصال کا سامنا ہوتا ہے اور جہاں کئی کئی گھنٹوں تک کام کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ بعض معاملات میں انہیں اپنے گھروں کو لوٹنے کی باقاعدہ اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ چونکہ جرم کی نوعیت خفیہ ہوتی ہے، یہ تنظیم گزشتہ 10 مہینوں میں صرف 78 ایسے افراد کا پتہ چلا سکی جو انسانی تجارت کا شکار ہوئے۔ تاہم ترک وطن سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ اصل تعداد کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے سامنے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو ہر قسم کی انسانی تجارت سے خطرہ درپیش ہے۔ ترک وطن سے متعلق اقوام متحدہ کا یہ ادارہ یعنی آئی او ایم سب سے بڑی ایجنسی ہے جو کاکسز بازار میں انسانی تجارت کے خلاف جنگ میں رابطے کا کام انجام دے رہی ہے۔ ڈیلون کا کہنا ہے کہ ایجنسی انسانی تجارت کی سرگرمیوں کا قلع قمر کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر رہی ہے۔ ان اقدامات میں تحفظ، بچاؤ کی کاروائیاں اور بچ جانے والوں کو نفسیاتی اور دوسری قسم کی امداد اور قانونی اعانت مہیا کرنا شامل ہے۔ رضیہ مدرسوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اسرائیل کی بحریہ نے ہفتے کے روز سویڈن کے جھنڈے والی ایک ایسی کشتی کو قبضے میں لیا ہے جس پر اس کے مطابق سرگرم کارکنوں کو لایا گیا جو فلسطین کی غزہ کی پٹی کی طویل عرصے سے جاری بندش کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کشتی جس کا نام فریڈم فار غزہ ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے۔ اسرائیل کی امیگریشن اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ یہ 12 مسافر برطانیہ، سویڈن، کینیڈا، فرانس، جرمنی اور اسپین سے آئے تھے جنہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہفتے کے روز سنگاپور میں میانمار کے وزیر خارجہ کیا ٹن سے ملے اور میانمار میں زیر حراست رائٹرز کے دو صحافیوں کی فوری رہائی کے لیے کہا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسٹر پومپیو نے ملاقات میں کہا کہ امریکہ کو ان دو صحافیوں کی حراست پر تشویش ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ان کے پاس ایسے کاغذات موجود تھے جو شمالی رکھائن ریاست میں روہنگیا اسکرت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشن سے تعلق رکھتے تھے۔ مسٹر پومپیو اور کیا نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے علاقائی رہنماؤں کے اجلاس کے دوران سائڈ لائن ملاقات کی۔ مسٹر پومپیو نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے اور مقامی صحافیوں کے ایک گروپ کو بتایا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے گا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران وہ شمالی کوریا کے رہنماؤں سے نہیں ملے ہیں۔ امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ نے جمعے کے روز جولائی کے مہینے میں روزگار اور بے روزگاری سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جولائی میں 157,000 افراد کو روزگار ملا جبکہ 190,000 نوکریوں کی توقع کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کی سطح 4% سے گر کر 3.9% ہو گئی ہے جبکہ مئی میں یہ سطح 3.8% تھی جو 18 سال کی کم ترین سطح تھی۔ جولائی میں اجرت میں اضافے کی شرح 1 سال پہلے اسی مہینے کے مقابلے میں 2.7% زیادہ رہی۔ جولائی میں سب سے زیادہ روزگار ٹیک انڈسٹری نے فراہم کیا اور اس میں 75,000 افراد کو نوکریاں ملیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں اب چین نے اپنے برآمدی مصنوعات پر نئے ٹیکسوں کے جواب میں امریکہ کی مایا گیس اور کروڈ آئل کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ توانائی کی برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین نے پہلی بار جمعے کے روز ایل این جی یعنی مایا گیس کو نئے محصولات کی فہرست میں شامل کیا ہے اور اسی روز امریکی کروڈ آئل کی سب سے بڑی خریدار کمپنی سونوپیک نے تجارتی تنازع کے باعث امریکہ سے کروڈ آئل کی درآمد معطل کر دی ہے۔ جمعے ہی کے دن چین نے اعلان کیا کہ وہ امریکی مصنوعات پر $60 ارب مالیت کے نئے جوابی ٹیکس لگا رہا ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ مزید اقدامات بھی کر سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ تجارتی جنگ میں گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ زمبابوے کے نو منتخب صدر ایمرسن ننگواوا نے انتخابات میں بہت کم ووٹوں سے اپنی جیت کے بعد عوام سے کہا ہے کہ وہ سب متحد رہیں، جبکہ اپوزیشن رہنما کا کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ انتخابی نتائج کو چیلنج کریں گے۔ ننگاگوا اور ان کے مخالفین نیسلن نے ہرارے میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان دونوں نے انتخاب جیت لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان دنوں مریخ زمین سے کم ترین فاصلے پر ہے۔ دوبارہ یہ موقع سن 2035 میں آئے گا۔ اس سے قبل سن 2003 میں مریخ زمین سے اتنا قریب آیا تھا۔ زمین سے یہ قربت بھی بہت طویل فاصلوں کی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 31 جولائی سن 2018 کو زمین سے مریخ کا فاصلہ 3,58,00,000 میل تھا۔ مریخ کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا مشاہدہ لاس اینجلس میں قائم فلکیاتی مرکز گریفتھ آبزرویٹری میں کیا گیا۔ مرکز کے ڈائریکٹر ایڈ کراپ کا کہنا تھا کہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ آج رات مریخ نے ہم پر دھاوا بول دیا ہے۔ مریخ کا زمین سے فاصلہ اس وقت کم ترین ہوتا ہے جب مریخ زمین اور سورج گردش کرتے ہوئے ایک قطار میں آ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہر 27 ماہ کے بعد ہوتا ہے جب زمین اور مریخ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک قطار میں آ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان ہر بار فاصلہ بھی کم سے کم ہو۔ فاصلے کا تعین ان کے مدار سے ہوتا ہے۔
دونوں سیاروں کے درمیان اتنا کم فاصلہ اس سے قبل 15 سال پہلے سن 2003 میں دیکھنے میں آیا تھا. مگر یہ زمین اور مریخ کا کم ترین فاصلہ نہیں ہے. سب سے کم فاصلہ 3,39,00,000 میل تھا. لیکن ایسا ہزاروں برسوں میں بھی شاذ ہی ہوتا ہے کہ نظام شمسی کے دونوں سیارے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں. مریخ عطارد کے بعد نظام شمسی کا دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے. یہ سورج کے گرد 687 زمینی دنوں میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے. اس کی رنگت سرخ ہے جس کی وجہ مریخ کی سطح پر پائے جانے والے آئرن کے مرکبات ہیں. مریخ کے قطبین اتنے سرد ہیں کہ وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ برف کی طرح جم گئی ہے جسے ایک عرصے تک پانی سمجھا جاتا رہا اور مریخ کی سطح کی دراڑوں کو ماہرین دریا کے طور پر پیش کرتے رہے. تاہم ایک تازہ تحقیق میں ایک بار پھر پانی کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا ہے. مریخ کئی اعتبار سے زمین سے مشابہت رکھتا ہے اور سائنسدانوں کے ایک گروپ کا خیال ہے کہ اسے دوسرے وطن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. سائنسی تحقیق کی غرض سے مریخ پر اتاری جانے والی ایک خودکار گاڑی کیوروسٹی زمینی مرکز کو اہم معلومات فراہم کر رہی ہے. حال ہی میں یورپ کے مارس ایکسپریس اسپیس کرافٹ کے ساتھ کام کرنے والے سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مریخ کے جنوبی قطب میں تقریباً 20 کلومیٹر نیچے پانی کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے برف کے نیچے انتہائی کم درجہ حرارت پر پانی نہ جمنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں نمکیات کی کثیر مقدار ہے. پانی کی موجودگی مریخ پر اترنے کی انسانی خواہش اور کوششوں کو مزید تیز تر کرے گی. مریخ اور زمین کے درمیان کم سے کم فاصلہ خلائی سائنسدانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. مریخ پر روانہ کیے جانے والی مہمات میں فاصلے کو بطور خاص مد نظر رکھا جاتا ہے اور ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے جب زمین اور مریخ ایک دوسرے کے قریب تر ہوں تاکہ راکٹ کو زمین کی سطح سے پرواز کے بعد مریخ کے بے آباد ویرانوں میں اترنے میں کم وقت لگے. مریخ اگست کے آخر تک زمین سے کافی قریب رہے گا. جمیل اختر نے اس سائنسی فیچر کو ہمارے لیے تحریر کیا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی میں انقلاب تو ضرور برپا کیا ہے, مگر ساتھ ہی علم کے طالب مسابقت کے اس دور میں خاصے دباؤ کا شکار بھی ہیں, خاص طور پر ہائی اسکول تک کے طلبہ. آپ جانیے, اسکول جانے سے ہر طالب علم گھبراتا ہے. جی, یہی چاہتا ہے کہ صبح آنکھ کھلے تو خبر ملے کہ آج اسکول میں چھٹی ہے. مگر ایسا ہوتا کب ہے؟ ہوم ورک, کلاس ٹیسٹ, امتحان, یہ سب ہمیشہ ذہن پر ایک بوجھ کی طرح سوار رہتے ہیں. چنانچہ اسی کا احساس دلایا ہے امریکہ میں ایک ٹیچر نے, جنہوں نے سائنس نامی جریدے میں اپنے مضمون میں توجہ دلائی ہے کہ مقابلے کی یہ دوڑ اور سخت ہوتی پڑھائی نو عمر طلبہ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہی ہے, اور چوٹی کے طالب علموں میں اول آنے کی دوڑ ان کی عام صحت اور تعلیم سے کچھ سیکھنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہی ہے. ڈیبرا اسٹائپک اسٹینفورڈ یونیورسٹی اسکول آف ایجوکیشن کی ڈین ہیں اور طلبہ میں سیکھنے کی تحریک پیدا کرنے کے عوامل کی ماہر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ہائی اسکول تعلیم دیتے ہیں تاکہ امتحان لیا جا سکے. وہ اپنی بیٹی کی مثال دیتی ہیں جس نے اے پی یا ایڈوانس پلیسمنٹ کا فائنل امتحان دیا. یہ امتحان کالج کی سطح کے ایک مضمون کا ہوتا ہے اور طلبہ کو کالج میں داخلے میں مدد دیتا ہے. ان کی بیٹی کا مضمون تھا فرانسیسی زبان, اور وہ ماں سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے اب مجھے کبھی فرینچ نہیں پڑھنی پڑے گی. چنانچہ ڈیبرا اسٹائپک کہتی ہیں, میرے خیال میں اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل بنیادی مسئلہ ہے کیا, یعنی اے پی کورسز. وہ اس میں فرینچ پڑھ رہی تھی اس لیے نہیں کہ وہ فرانسیسی زبان سیکھنا چاہتی تھی تاکہ ایک مختلف معاشرے میں سفر کے دوران بات چیت کے لیے استعمال کر سکے یا وہ مہارت حاصل کر سکے جو اس کی زندگی میں کام آئے, بلکہ وہ اس لیے پڑھ رہی تھی تاکہ اس کے نمبر اچھے آئیں اور یہ اے پی ٹیسٹ اس کی مرضی کے ایک اچھے کالج میں داخلے میں اس کی مدد کر سکے. اسی طرح سن 2010 میں لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے قومی سطح پر کالج کے پہلے سال کے طلبہ کا ایک سروے کیا تھا, جس میں 29% طلبہ کا کہنا تھا کہ ہائی اسکول کے آخری سال یعنی 12ویں گریڈ میں ان پر پڑھائی کا بوجھ بے حد زیادہ تھا, اور یہ تعداد ایک سال پہلے سے 2 پوائنٹ زیادہ تھی. اسٹائپک کہتی ہیں اس کی وجہ بھی موجود ہے. انہیں علم کے حصول اور فہم اور مہارت حاصل کرنے سے لطف اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. کوئی علم حاصل کرنا تو بڑی جستجو کی بات ہوتی ہے, مگر اسے جستجو کی بجائے واقعتاً ٹیسٹ میں پاس ہونے تک مخصوص کر دیا گیا ہے,
صرف کالج میں داخل ہونے کے لیے. تو جناب یہ تو امریکہ میں ہائی اسکول کے طلبہ کا صرف ایک مسئلہ سامنے آیا ہے. ڈیبرا سٹائپک کہتی ہیں تعلیم سے وابستہ ماہرین کو ہوم ورک کی پالیسیوں پر اثر نو غور کرنا ہوگا. طلبہ کو ایسے کالجوں کی جانب رہنمائی کرنا ہوگی جو ان کی دلچسپی کے مضمون پڑھاتے ہوں, اور ساتھ ہی والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دلچسپی پر ضرور دھیان دیں تاکہ ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں اور وہ پڑھائی کو بوجھ تصور نہ کریں, ورنہ رٹا لگانا تو انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی ممکن ہے. مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہیلسنکی میں ملاقات کے دوران کلیدی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان میں شام سے تمام ایرانی افواج کا ہٹایا جانا, ایران کے ایٹمی عزائم, اسرائیل کی سلامتی, شمالی کوریا, کرائمیا کا قبضہ, دونوں ملکوں کے ایٹمی اسلحہ خانے میں کمی اور امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے معاملات شامل تھے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے روس کے ساتھ مکالمے کا آغاز ہوا ہے جو امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے 90% پر کنٹرول کرتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات سے تین باتیں سامنے آئی ہیں. تینوں تجاویز کا اس وقت امریکہ جائزہ لے رہا ہے. ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباریوں کا ایک اعلیٰ سطح کا ورکنگ گروپ قائم کیا جائے. دوسرے یہ کہ ماہروں پر مشتمل کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں امریکہ اور روس کے سیاسی امور کے ماہرین, سفارتکار, سابق سفارتکار اور سابق امریکی اور روسی فوجی عہدیدار شامل ہوں. اور تیسری تجویز یہ ہے کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی کونسل کے درمیان میٹنگز کا انعقاد جو ان معاملات سے متعلق بات کرے جن پر سربراہی ملاقات میں دونوں لیڈروں نے تبادلہ خیال کیا. سربراہی ملاقات کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے جانے توجہ دلائی کہ روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات سے سبھی واقف ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ نے روس کے خلاف نئی تعزیرات جاری کی ہیں. یہ تعزیرات یوکرین میں اس کی مذموم سرگرمی کے جواب میں لگائی گئی ہیں, جبکہ روس کی کینہ پرور سائبر سرگرمیاں جن میں الیکشن کی ہیکنگ شامل ہے تعزیرات جاری ہیں. امریکہ نے روس کے 60 جاسوسوں کو بھی نکال دیا ہے جو سفارتی پردے میں کام کر رہے تھے, اور اس نے دوسرے اقدامات کے علاوہ یوکرین کو مہلک ہتھیاروں کی امداد کی منظوری دے دی ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور روس کو دنیا کے درپیش بہت سے مسائل کو حل کرنا ہے تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشترکہ مفادات کی خاطر تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
Too often in both recent past and long ago we have seen the consequences when diplomacy is left on the table.
حالیہ دنوں میں اور کافی پہلے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ڈپلومیسی کو میز پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ آج کی میٹنگ ایک طویل مرحلے کا محض آغاز ہے اور اس کا تعلق روس اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کی طویل روایت سے ہے. یہ ہمارے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام
کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جلانی, پروڈیوسر گولرو اور انجینئر تھے سیڈریک فرینکلن. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ, جس کے میزبان ہے قمر عباس جعفری. آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سعدیہ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.